الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد، طلاق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق دینے کے دو طریقے ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنائی. طلاق صریح کا مطلب یہ ہے کہ طلاق صاف الفاظ میں دی جائے، مطلب یہ کہا جائے کہ تجھے طلاق ہے، میں نے تجھے طلاق دی، تو طلاق یافتہ ہے یا طلاقن ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس طرح کی باتیں، یا میں نے تجھے طلاق دی. اس طرح کے الفاظ جب استعمال کیے جائیں جو بالکل طلاق کے لفظ کو واضح طور پر ادا کریں، تو اس سے صریح یعنی کلیئر کٹ الفاظ سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اس نے طلاق دی ہے. دوسری قسم ہے طلاق کنائی، جس کے اندر طلاق اس طور پر دی جائے کہ ایک لفظ بولا جائے جس کے معنی طلاق بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہا جائے کہ تو دفع ہو جا، تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو اپنے گھر چلی جا، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں نے تجھے چھوڑ دیا. ایسے الفاظ، اب اس کا مطلب طلاق بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق تو نہیں بلکہ دفع ہو جا، دور ہو جا، میں تجھ سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، یا فی الحال میں تجھ سے کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتا. اس میں پھر طلاق صریح جو ہے، اگر کسی نے دی ہو تو اس میں شخص کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے طلاق دی ہے، اس کی نیت ہو یا نہ ہو، اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، جب اس نے یہ لفظ کہہ دیا طلاق کا کلیئر کٹ، تو اس میں اس کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے غصے میں دی، مذاق میں دی. جب نیت کا ہی اعتبار نہیں ہے تو پھر جس حال میں بھی وہ دے گا وہ طلاق ہو جائے گی. اسی طریقے سے غصے میں دے گا تب بھی ہو جائے گی، اسی طریقے سے اگر اس کو کسی نے بندوق کی نوک پر رکھ کے زبردستی دلوائی تب بھی ہو جائے گی، لکھ کے دی ہو تب بھی ہو جاتی ہے، زبان سے کہہ دی تب بھی ہو جاتی ہے، کسی کے ذریعے کہلوا دی کہ تب بھی ہو جائے گی، ٹیکسٹ میسج آج کل کے زمانے میں کر دیا، واٹس ایپ کر دیا، ای میل کر دیا، تو بھی طلاق ہو جائے گی. اور طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے دو گواہ بھی موجود ہوں، بغیر گواہوں کی بھی اگر دے دی جائے تب بھی طلاق ہو جائے گی. اس کے برعکس طلاق کنائی میں جب صاف الفاظ سے طلاق نہیں دی ہو تو پھر اس میں مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری نیت کیا تھی، اگر اس کی نیت طلاق دینے کی تھی تو طلاق ہوگی، ایک کی تھی تو ایک ہوگی، تین کی تو تین ہوگی. امت میں یہ مسئلہ ایسے چلا آ رہا ہے کہ تین طلاقیں ایک نشست میں جب دی جائیں گی تو وہ تین ہی مانی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرح سے ہوا، ایسا بھی ہوا کہ تین طلاق کو تین مانی گئی اور ایسا بھی ہوا کہ تین طلاق کو ایک مانی گئی. صحابہ سے آپ پوچھتے کہ تمہاری نیت کیا تھی، جو نیت ہوتی اس کے مطابق طلاق کا فیصلہ فرماتے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی ہوا، دو سال جو آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانے کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے دین میں مذاق کرنا شروع کر دیا ہے، کہ تین طلاقیں دینا شروع کر دیا ہے اور نیت ایک کی کہتے ہو. حالانکہ حکم یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک دو ایک دینی ہے تو ایک کی نیت ہی رکھو اور ایک ہی کہو. اور ہمارے پاس اب یہ جانچنے کا کوئی آلہ نہیں ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک تھی کہ نہیں. چنانچہ اگر تم تین دینا چاہو تو تین دو، ایک دینا چاہو تو ایک دو. تو اب جو ایسا کرے گا کہ تین دے گا تو ہم اس کو تین ہی نافذ کریں گے، تین ہی مانیں گے. جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو ابو بکر صدیق کے علاوہ تمام صحابہ کرام موجود تھے، امہات المومنین موجود تھیں، حضرت عائشہ موجود تھیں، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب جنہیں خود طلاق پہلے ہوئی تھی حضرت زید سے، تو یہ سارے لوگ موجود تھے اور ان سب نے اس سے اتفاق کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق کا اپنا اعلان کرنا وہی اکیلے کافی حجت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑ لو اور لے لو. تو حضرت عمر فاروق خلیفہ راشد ہیں، ان کی سنت کے مطابق عمل کرنا یہی کافی ہوتا. پھر اس پر مستزاد یہ کہ تمام صحابہ نے اتفاق بھی کر لیا. اور پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اس کو تین ہی رکھی. حضرت علی کا زمانہ آیا، تین کو تین ہی رکھی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امام ابو حنیفہ آئے، انہوں نے تین کو تین رکھی. امام مالک آئے، تین کو تین. امام شافعی، تین تین ہی طلاق مانی جائیں گی. امام احمد ابن حنبل، تین کو تین ہی مانا جائے گا. تو اہل سنت کے چاروں اسکول آف تھاٹس کے اندر سالوں فقہا کے نزدیک تین کو تین ہی مانا گیا، اور تین ہی مانا گیا ہے اب تک، کوئی فرق نہیں آیا اس میں، امت کا اس پر گویا اتفاق ہو چکا. 700 سال کے بعد، 7ویں صدی ہجری میں، 600 سال کے بعد یعنی 7ویں صدی ہجری میں، امام ابن تیمیہ آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی تین کو ایک بھی مانا جا سکتا ہے اگر لوگوں کی نیت ایک ہو. لیکن اس کو لوگوں نے اس وقت بھی رد کر دیا اور اس کے خلاف دلائل لکھے اور ان کی بات نہیں چلی. حنبلی فقہ میں بھی، حالانکہ وہ خود حنبلی تھے، ان کی فقہ کے لوگوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور امت اسی طریقے سے اگلے 600 سال تک چلتی رہی. پچھلے 100-150 سالوں میں دوبارہ اہل حدیث، غیر مقلدین جنہیں کہتے ہیں، سلفی کہہ لیجئے، ان لوگوں نے پھر یہ بات دوبارہ اٹھائی اور یہ کہنا شروع کیا کہ تین طلاقوں کو ایک بھی مانا جا سکتا ہے، بلکہ انہوں نے تین کو ایک ہی کے برابر کر دیا کہ تین ایک وقت میں ہوگی ہی نہیں. یہ امت کے تمام فقہا کے خلاف ایک عمل ہے جو امت کے چاروں اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے خلاف. اور اسی طرح عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، تین خلفاء راشدین کے عمل کے خلاف عمل ہے. اور اسی طریقے سے تمام صحابہ اور صحابیات کے، امہات المومنین کے اجماع اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بھی خلاف ہے. ظاہری بات ہے، ایک طرف یہ سارے لوگ ہوں، تمام صحابیات، تین خلفاء راشدین، تمام صحابہ کرام، چاروں امام، اور امت کی 1400 سالہ تاریخ، اور اس کے مقابلے میں امام ابن تیمیہ کی رائے، ایک دو سلفی اسکالرس کی پچھلے 100-150 سالوں میں یہ رائے. اس کو اب امت نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا، اس لیے کہ نفس کی شرارتیں آ گئی ہیں. اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ارے بیچاروں کا گھر ٹوٹ جائے گا، ارے بیچارے رہنا چاہتے تھے، غصے میں کہہ دیا، نیت نہیں تھی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے. لیکن یہ شریعت کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کے دنیاوی گھر تو بنانے کی کوشش کریں لیکن ان کو زنا کاری میں اور برائی میں ڈال دیں. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے بعد جب ایک زبان کھل جاتی ہے تو یہ شخص جو پہلے ہی احتیاط نہیں کرتا تھا، اور پہلے اس نے تین طلاقیں دے دیں، اب یہ صرف ڈرامے بازی کی بات ہے، تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ یہ لڑائی ہوگی اور پھر طلاق دے گا، اور دوبارہ پھر وہ دوسری طلاق اور پھر تیسری طلاق اسی طریقے سے، اور یہ رشتہ ختم ہو جائے گا سونر اور لیٹر. لیکن اس کے نتیجے میں لعنت بھی آئے گی، نفس کی پوجا بھی آئے گی، گناہ بھی اپنے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور بدکاری کا وقت بھی گزارا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نتیجہ وہی کہ طلاق بھی ہوئی. تو اس لیے ایسے کام میں دین کے اندر مذاق نہیں کرنا چاہیے، شریعت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، جذباتیت سے زیادہ کھیلنا نہیں چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے نتیجے میں کس گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں، خود اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو، جو جن کا جو بھی تعلق ہے، ماں کو اسی طریقے سے، جن کے بچے ایسا فورس کرتے ہیں، دوبارہ دھکیل رہے ہیں اس حرام رشتے میں. یعنی خود اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو یا اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے اسی شخص کے ساتھ رہے جو تجھے چھوڑ چکا ہے. اور گویا امت کی 99% اسکالرشپ کی رائے تو یہی ہے، صحابہ سمیت، صحابیات سمیت، اماموں سمیت، کہ تو اس کے لیے حرام ہے، لیکن ہم یہ 1% والا فتویٰ لے کر اس سے اپنا کام چلائیں گے اور تجھے اس بدکاری کے کام میں دوبارہ لگائیں گے، تو جا اور وہی کام کر اور اسی طریقے سے رہے اس شخص کے ساتھ، کیونکہ تجھے اپنا گھر بسانا ہے، یہ تیرے لیے لازم ہے. کیونکہ ہم نے طلاق کو گالی بنا دیا ہے، جو کہ صحیح ہے، طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دی جائے اور بہت پسند کی جائے، لیکن جب ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی انا، اپنے ناک، اپنے پریشر کو، ارے اب کیا ہوگا، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیسے رہیں گے، بڑی مشکلات ہو جائیں گی، بچوں کا کیا ہوگا، یہ سب چیزیں بات کی یہ پہلے سوچنی چاہیے تھیں. لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی آسانی سے رشتہ کیسے ٹوٹ گیا، بھائی اتنی آسانی سے جڑا بھی تو تھا، تین بول بول کے آپ نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا تھا، آپ نے ایجاب کیا، انہوں نے قبول کیا، ہو گیا رشتہ، مہر تو مثل خود بخود طے ہو جاتا ہے، دو گواہ موجود تھے، بات ہو گئی، اعلان ہو گیا. تو اتنی آسانی سے وہ اجنبی جو کل تک آپ کے لیے اجنبی تھے، آج آپ کے لیے بالکل محرم بن، مطلب آپ کی بیوی بن گئی، اب آپ اس کے لیے ہر چیز رازدار ہے آپ کی، اور اسی طریقے سے یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. چنانچہ یہ مذاق میں ہو یا سنجیدگی سے ہو، غصے میں ہو یا پریشر میں ہو، طلاق ہو جاتی ہے. تین طلاقیں تین ہی مانی جاتی ہیں امت کے اندر، اس کا اتفاق. تو اب جو لوگ یہ بات اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری، ظاہری بات ہے، بہت بڑی لے رہے ہیں، اپنے اوپر بہت بڑا عذاب اٹھا رہے ہیں. انہیں اللہ ہدایت دے اور ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. عام حالات میں حنفی رہتے ہیں، شافعی رہتے ہیں، اور جہاں طلاق کا معاملہ آتا ہے جا کے ادھر ادھر لوگوں سے فتوے لیتے رہتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ جن لوگوں سے آپ فتوی لیتے ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی رائے کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، صحابہ کی رائے کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں؟ تو وہ آپ سے کہیں گے جناب ہم تو حدیث کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ 1400 سال میں کیا صحابہ کرام عمر فاروق، عثمان اور علی، اور ان کو حدیث نہیں پتا تھی؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت نہیں گزارا؟ حضرت عمر فاروق نے خود اپنی زندگی کے ابتدائی 2-3 سالوں میں کیا اس طریقے سے نہیں کیا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے جب تبدیل کی کوئی چیز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عمل کو سامنے رکھ کر کی، کہ جس میں آپ نے تین کو تین بھی مانا، تو اب امت کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے. اب اس کے خلاف کوئی عمل کرنا خلاف شرع ہے، اور امت سے کی جو اصل رائے ہے اور اس کی جو اصل جو شاہراہ ہے جس پر وہ چل رہی ہے، جو قرآن نے کہا کہ وہ شاقق الرسول میں بعد ما تبین اللہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کا راستہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ وہی جو صحابہ کا راستہ ہے، اور وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے ہی دین سیکھ کر آگے پہنچا رہے تھے. تو ہمارے فاروق اپنی مرضی سے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ کرتے تو تمام صحابہ اور صحابیات کھڑے ہو کے ان سے مقابلہ کرتے، بات کرتے. چنانچہ جب اس بڑھیا نے کھڑے ہو کے سوال کیا، حضرت عمر فاروق نے زمانے میں فرمایا کہ میں تم لوگ کا مہر متعین کر دیتا ہوں کہ ایک ہی مہر سب کا رہے گا، تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، مشکلات نہ ہو. اس میں بڑا وقت برباد ہوتا ہے کہ ہر وقت نزاع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کنفیوژن رہتی ہے. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی بوڑھی کہ عمر تم کون ہوتے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم اور اجازت دی ہے کہ واتی تم احداہن قنطارا فلا تأخذوا، تو جب ہمیں اللہ نے اجازت دے دی کہ تم پہاڑ بھر کے بھی سونا دے سکتے ہو مہر میں، تو تم کون ہوتے ہو اس کو کم یا زیادہ کرنے والے؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ بڑھیا نے صحیح کہا، بات صحیح ہے اس کی، اور قبول کر لیا. تو وہاں ایک عام عورت بھی صحیح کر سکتی تھی، بات ٹھیک بتا سکتی تھی، اور ادھر سارے صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی، کسی نے کچھ کہا نہیں، سب نے غلط سمجھا، اور سنت رسول کو چھوڑ کر نعوذ باللہ عمر فاروق کے طریقے کو اختیار کر لیا. عثمان کو بھی نہیں ہوا، حضرت علی کو بھی نہیں ہوا، جانے کے بعد بھی حضرت عمر کے کسی نے یہ کام نہیں کیا. چاروں اماموں کا اتنی چیزوں میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف نہیں کرتے. تو کوئی وجہ ہوگی، وہ آپ کی عقل میں آئے نہ آئے، تو اپنی جذباتیت کو، اپنے معاملات کو پیچھے رکھیے اور شریعت کے کام کو آگے رکھیے. اور اسی لیے پہلے سے سوچئے کہ کوئی میں زندگی میں اتنی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر، اتنا سینس آف رسپانسبلٹی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے گھر کو کہاں تباہ کر رہا ہے. طلاق تو غصے میں دینے کی چیز ہی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے میں دینے کی چیز ہی نہیں ہے، سوچ سمجھ کے دینے کی چیز ہے کہ بہت خیال کرے. اسی لیے اس کا حکم یہ ہے کہ اس طہر میں، اس پاکی میں طلاق دی جائے کہ جس میں عورت سے صحبت نہ کی ہو. تو جب یہ سوچے گا وہ، تو ظاہری بات اس کو خیال کرنا پڑے گا کہ عورت اس وقت پاک ہے کہ نہیں ہے، اور اگر پاک ہے تو کیا اس میں میں نے اس سے کوئی جنسی تعلق قائم کیا ہے کہ نہیں کیا، نہیں کیا تو اب میں طلاق دے سکتا ہوں. تو پھر سوچ کے جب طلاق دے گا تو غصہ نہیں ہوگا، ٹھنڈا ہو کر طلاق دے گا، سوچ کے طلاق دے گا، مشورہ کر کے طلاق دے گا، گھر والوں کو انوالو کر کے اس سے پہلے کے اسٹیپ سارے پورے کرے گا. تو جب ہم نے اس راستے کو چھوڑ ہی دیا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اب تم نے حماقت کی تو اب تمہارا جو ہے وہ زہر کھانے کی وجہ سے، تم تو جو جمال گھوٹا سمجھ کے کھایا، جمال گھوٹے کو مٹھائی سمجھ کے کھایا تو تمہیں ڈائریا نہیں ہوگا. ڈائریا تو ہوگا، اس کا جو افیکٹ ہے وہ تو آئے گا. تو اسی لیے طلاق مذاق میں دی جائے یا غصے میں دی جائے، طلاق ہو جاتی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. دنیا داری کے چکر میں، لوگوں کے ناک اور اپنے کام کے چکر میں، بچوں کی وجہ سے، کسی کی بھی وجہ سے شریعت کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور اپنے نفس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے رکھنا چاہیے، ورنہ جو ہے ہمارے لیے بھی نقصان ہوگا اور ہماری اولاد کے لیے بھی نقصان ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے والا اور سمجھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.